نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگوں اور بھائیو، اللہ تعالی شانہ نے مسلمان کی ایک خاص شان بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو سیلفش نہیں بنایا، ایک مسلمان اس کی سوچ بھی سب کے ساتھ ہے، اس کے حالات بھی سب کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ فیصلے بھی سب کے ساتھ ہیں، اجتماعی وصف کے ساتھ میں مسلمان کو بنایا گیا ہے. ایک مسلمان صرف اپنا نہیں سن سکتا، بلکہ اس کی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے علم کی روشنی میں ہوتی ہے، اور اللہ پاک پوری کائنات کے خالق ہیں، تو ان کی جو پوری مخلوق ہے اس پوری مخلوق سمیت اس کے سارے کام اس پر اس کا اثر پڑتا ہے، دائرہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے احکام ایسے ہی دیے گئے ہیں. حتیٰ کہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایاک اعبد بھی نہیں، اس میں ایاک نعبد ہے، سوائے واحد نہیں ہے کہ یا اللہ میں عبادت کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں. خیر اس میں اعتبارات بہت ہیں، ایک مقام جمع کہلاتا ہے اس میں، اللہ والوں کی اصطلاح میں، صوفیہ کی اصطلاح، اہل اللہ کی اصطلاح میں ایک مقام جمع کہلاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک مسلمان جب نعبدو کہتا ہے، ایاک نعبدو، تو وہ اکیلا نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، آسمان و زمین اس میں شریک ہیں، چاند سورج ستارے اس میں شریک ہیں، پوری کہکشائیں اس میں شریک ہیں، پورے اقوان اس میں شریک ہیں، اور پورے ارواح اس میں شریک ہیں، پورے ضمیریں اس میں شریک، سب اس میں شریک ہیں. نعبدو، اسی لیے اس کو سکھایا گیا ہے تم عبدو نہیں بولا کرو گے، تم نعبدو بولا کرو گے. ہمارے اندر ایک بات ہے کہ ہم ایک کی نہیں سن سکتے، اپنی نہیں سن سکتے خالی، اس لیے پورے عالمی اعتبار سے سوچنا پڑتا ہے، ہماری فکر پورے عالمی اعتبار سے ہے، تو ہماری ایکٹیویٹیز اور ہمارے اعمال بھی پورے اوپر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے ہمیں دیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بھی ہماری ذاتی دنیا زندگی کی بنیاد پہ نہیں، امن کا وعدہ اس دنیا میں انسانوں کا، مسلمانوں کے ساتھ، رات کی بنیاد پہ نہیں ہے. تم اکیلے اچھے رہیں گے تو امن میں رہیں گے، سب اچھے رہیں گے تو تم امن میں رہیں گے. عزت کا وعدہ جو اللہ پاک کا ہے وہ انفراد کی بنیاد پر نہیں، انفرادی بنیاد پر نہیں، اگر آپ اچھے رہیں گے تو آپ کو عزت مل جائے گی، سب اچھے رہیں گے تو سب کو عزت ملے گی، سب اچھے نہیں رہیں گے تو سب بے عزت ہوں گے، اس میں بھلے سے تھوڑے اچھے ہوں. مغلوبیت کا، غلبے کا، یہ نہیں ہے کہ تھوڑے آدمی اچھے ہو جائیں گے تو ان کو اللہ پاک حلوہ دے دیں گے، اللہ نے وعدہ فرمایا ان کی نصرت کر دی جائے گی، ان پر آسمان و زمین سے برکتیں آ جائیں گی. دنیاوی اعتبار سے جتنے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ سارے اجتماعی ہیں. مجموعہ مسلمانوں کا اللہ پاک کے اجتماعی وعدوں کے موافق ہوگا تو وہ وعدے پورے ہوں گے جو قرآن پاک میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کے ساتھ. آخرت کے اعتبار سے معاملہ فرادہ کا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم نے تم کو، تم ہمارے پاس اکیلے آئے. آخرت کی کامیابی فرد کی بیس پر ہے، ساری دنیا بری ہو ایک انسان اچھا ہو وہ انسان کامیاب ہو گیا. آخرت کی عزت فرد کی بنیاد پر ہے، سارے کے سارے بے عزت ہونے کے قابل ہیں، ایک آدمی عزت کے قابل ہے اس کو عزت دے دی جائے گی. کامیابی ہے، عزت ہے، امن ہے، رحمت ہے، برکت ہے، جنت ہے، فرد کی بیس پر ہے. دنیا کے سارے معاملات اجتماعیت کی بیس پر ہیں. اس لیے بحیثیت مسلمان کے ہمیں پورے عالم کے اعتبار سے سوچنا ہوتا ہے، تو وہ میری سوچ بھی پورے عالم کے اعتبار سے ہوگی، یعنی میں خود اس سے متاثر ہوں گا ڈائریکٹلی. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اس پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میرے دوستو بھائیوں، بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کن احوال سے گزر رہی ہے، امت مسلمہ کے ساتھ کیا حالات ہیں، ان کن اعمال سے گزر رہی ہے، کس طرح کے اعمال میں یہ لوگ ہیں، ان کے دین کا کیا حال ہے، ان کے ایمان کا کیا حال ہے، ان کے اعمال کا کیا حال ہے. ان کا جو حال ہے اصلاً دیکھا جائے تو میرا بھی وہی حال ہے، مجموعے سے متاثر ہیں. اس لیے اس امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعے سب کی ذمہ داری دی گئی. کیسے اس وقت پوری امت جو ہے وہ فتنوں کا شکار ہے، وہ فتنے جو آنے والے ہیں اس کی تمہیدیں اس کا شکار ہے، وہ فتنے جو موجود ہیں ان کا شکار ہے. ہمارے عقیدے، ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن، ہمارا زندگی گزارنے کا طور طریق، وہاں سے وہاں تک سب ڈسٹرب ہوا. ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے پاس، مولانا صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ، بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے. ایک مرتبہ بیان فرماتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کے مجموعے کا حال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں پہ، مسلمانوں میں گھسنا چاہتی ہے تو اس کو راستہ نہیں. عبادت عقیدوں کی لین سے آنا چاہ رہی تو راستہ نہیں، عبادتوں کے لین سے آنا چاہ رہی تو راستہ نہیں ہے، معاشرت کے لین سے آنا چاہ رہی تو راستہ نہیں ہے، معاملات کے لین سے آنا چاہ رہی تو راستہ نہیں ہے، اخلاق کے لین سے آنا چاہ رہی تو راستہ نہیں ہے. امت مسلمہ پر رحمت داخل ہونے کے واسطے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دروازے بنائے ہیں وہ سارے بند کیے ہوئے ہیں، امت وہ سوراخ نہیں ہے جس میں سے داخل ہو سکے، اتنا ڈسٹرب ہے ہماری لائف. تو ڈسٹرب جس کی لائف ہوگی حالات بھی اس کے ڈسٹرب ہوں گے. اس وجہ سے پوری امت مسلمہ کو سامنے رکھ کر فکر کرنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کے اعتبار سے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں کس جگہ پر ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں، وہ جس جگہ پر ہیں ہم اس جگہ پر ہیں، ہم جس جگہ پر ہیں وہ اس جگہ پر ہیں، 19-20 کا فرق رہتا. بس دنیا کی محبت کے اعتبار سے کس جگہ پر ہیں ہم، ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اگر دنیا کی انجوائے کرنے کی، دنیا کی سہولتیں جمع کرنے کی، دنیا کے مزے اڑانے کی محبت اگر جمع ہے تو پھر آخرت کی اس میں آتی نہیں، جگہ نہیں، دونوں سوکر نہیں. اور جیسے دنیا اور آخرت دونوں جمع نہیں ہو سکتے، خالق و مخلوق بھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر مخلوق کے ساتھ رابطہ ایسا دل میں گھسا ہوا ہے تو پھر خالق کے ساتھ رابطہ بھی دل میں داخل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اس وقت ضرورت پوری امت مسلمہ میں ان کو فتنوں سے بچانے کی، ان کو برے حالات سے بچانے کی، ان کے معاملات صحیح کرنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک ایسی سطح پر لایا جائے کہ جہاں سے وہ بالکل بحیثیت مسلم اور مومن ایک نئی نشاط پہ نئی سطح سے کھڑے ہوں. جیسے پرانا مکان جو ہے یہاں سے وہاں تک جب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ سب کو صفا صاف کرو اور پھر شروع سے کھڑا کرو. اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلام ایمان سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے. امت مسلمہ کے ایمان کی یقین کی بنیادوں کو مستحکم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہر فرد کے اندر آ جائے، میرے اندر بھی آ جائے اور سارے افراد میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے غنی اور سبد ہونے کا اور پوری مخلوق کے محتاج ہونے کا یقین آ جائے. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج کس طریقے کے ہیں وہ فہم کھل جائے. بندہ محتاج ہوتا ہے، مخلوق محتاج ہوتی ہے، کسے باشد کوئی ہو، مخلوق کے اندر محتاج ہونے کے معاملے میں ایکسپشن نہیں ہے کوئی. خالق کی ہر مخلوق محتاج ہے، اس میں کسی کا استثنا نہیں ہے، کسی کو ایکسپشن نہیں ہے، کسی پیر پیغمبر کا بھی ایکسپشن نہیں ہے، سب محتاج ہوتے ہیں اللہ. مخلوق خالق کے بغیر ٹھہر نہیں سکتی، مخلوق خالق کے بغیر رہ نہیں سکتی، مخلوق خالق کے بغیر ہو نہیں سکتی. خالق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے ہم، ہمارا تو کوئی بھی نہیں، ہمارا پوری کائنات کا وہی حال. اور ایسے ہم محتاج ہیں کہ ہماری ہر حرکت اور ہر سکون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا، ہمارا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کے بغیر نہیں ہوتا، دی ہوئی قوت کے بغیر نہیں ہوتا، پیدا کر کے دیے بغیر نہیں ہوتا، بھلے سے برا ہو یا بھلا ہو. چور کی چوری بھی اللہ پاک کی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتی. کتنی چیزیں درکار ہیں چوری کرنے کے واسطے، جب تک اللہ کی مدد پیچھے سے نہیں رہیں گی نہیں ہو سکتی. وہ بولیں گے اللہ خود ہی کرا دیں گے، کراتے اللہ پاک، ذمہ داری اللہ پاک پہ نہیں ہے، اللہ پاک قوت دیتے ہیں، بندہ استعمال کرتا ہے، بندہ کاسب ہے، اللہ خالق ہے. اس نے ارادہ کیا ہوا ہے اللہ کی دی ہوئی مرضی سے کہ میں چوری کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ امتحان کی جگہ ہے، چوری کرنا چاہتا ہے تو چوری کرنے کے سارے اسباب دے دوں گا تجھے، ٹھیک ہے مرضی بھائی، بھگتنے کا کام تیرا ہے، کچھ بعد میں آنا. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو یہ کام کر، لیکن بھگتنے کی ذمہ داری تیرے سب پر ہے. برا کام ہو یا اچھا کام ہو، وہ سب اللہ پاک کی مدد، اللہ کی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ پاک کے محتاج ہیں ہم سب، ہمارے بچے بیوی ہم محفوظ ہوں اس میں ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں، ہمارا بزنس اور کاروبار چلے اس میں ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں، ہم ساتھ میں سوئیں اٹھیں اللہ پاک کے ہم محتاج ہیں، ہم کھائیں پیئیں اس میں ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں، کھانا پینا ہمیں نفع پہنچائے اس میں ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں. ایک بندہ ایک ایک سیکنڈ میں ہزاروں لائنوں سے اللہ پاک کا محتاج ہوتا ہے، اور زندگی بھر کسی وقت بھی کسی سیکنڈ بھی کسی اعتبار سے مستغنی نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ کی ضرورت نہیں. کوئی ہو، نیک ہو یا برا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو، مشرقی مغربی شمالی جنوبی کالا گورا نکھا چپٹا لمبا گدا، سارے کے سارے حتی اللہ شانہ کے محتاج ہوتے ہیں، محتاج ہیں، محتاج رہیں گے. اور کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ میں یہی یقین دیا جاتا ہے، اور اصل مسلمانوں میں اسی یقین کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، میرے اندر بھی اسی یقین کو اٹھانے کی ضرورت ہے، سارے بھائیوں میں اسی یقین کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ساری امت مسلمہ کے مردوں اور عورتوں میں اسی یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی لائق عبادت ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی محافظ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نافع ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی غار ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کرنے والے ہیں. اس یقین کی بنیاد پر جو چیز قائم ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، وہ اسلامی زندگی ہوتی ہے. اس یقین کی بنیاد پر اسلامی زندگی کھڑی ہوتی ہے. اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ اس کی دی ہوئی تھیوری میں اور تھاٹ میں اور انسانی زندگی کے عمل میں فرق نہیں ہوتا، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. ایمانی اور اسلامی عقیدے کی بنیاد پر وجود میں آنے والے عمل کا نام مسلمان ہے، اسلام ہے. یہاں پہ الگ سوچ الگ ہے اور عمل الگ ہے، ایسا نہیں. عمل سوچ کا لازمی نتیجہ، عمل عقیدے کا لازمی نتیجہ. یعنی مضمون یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ پاک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سب محتاج ہیں، تو پھر سارے کے ساروں کو کس کے لیے سرنڈر ہونا چاہیے؟ یہ جوڑ ہے اس کا، اللہ پاک کے سرنڈر ہونا چاہیے. کتنے فیصد اللہ کے محتاج ہیں اتنے فیصد سرنڈر ہونا چاہیے، 25%, 40%, 50%, 60%, 70%, جتنے فیصد محتاج ہیں اتنے فیصد سرنڈر ہو جاؤ. 100% محتاج ہیں 100% سرنڈر ہو جانے کا ہے. 100% سرنڈر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی حد تک نہیں، جو عقیدے دیے گئے وہ عقیدے لے لینا. سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اور عقیدہ اپنی ابتدائی شکل میں سمجھ میں آتا بھی کم ہے، عقیدہ سمجھ میں بعد میں آتا ہے، مگر بصیرت کے ساتھ لینا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، اس کی سطح ہیں. عبادتوں میں جو عبادت دیے، جیسی دیا ویسی لے لینا ہے، اس کے اندر اپنی رائے کو، اپنی مرضی کو، اپنے غلط علم کو، مشتبہ علم کو داخل نہیں کرنا ہے. علم وہی لے لینا ہے جو انہوں نے دیا ہے. علم نفسی کو ختم کر کے علم نبوی کو قبول کرنا ہوتا ہے. ہماری اپنی کوئی فہم، ہماری اپنی کوئی عقل نہیں، اللہ پاک کے دیے ہوئے علم میں عقل کو استعمال کیا جاتا ہے. علم میں علم لانے کے لیے، علم کریٹ کرنے کے لیے عقل کو استعمال نہیں کیا جاتا. مسئلے پر عمل کرنے میں عقل استعمال کی جاتی ہے، مسئلہ بنانے میں عقل استعمال نہیں کی جاتی. یہ فرق ہوتا ہے معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، تہذیب اور ثقافت کے اندر بھی، اچھے برے کے اندر بھی. اچھا وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بتایا، اور برا وہ ہے جس کو اللہ نے برا بتایا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے برا بتایا. اچھا برا وہ ہے ہر چیز میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی قیامت کے قریب، ان میں سے بہت ہی اہم ترین فتنہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اچھائی اور برائی میں یہ فتنہ ہو جائے گا کہ لوگوں میں برائی اچھائی کی حیثیت سے جانی جانے لگے گی، اور اچھائی برائی کی حیثیت سے جانی جانے لگے گی. اچھے کو برا سمجھیں گے اور برے کو اچھا سمجھیں گے. یہ قیامت کے قریب کے بڑے فتنوں میں سے ہے، کیونکہ جب سمجھ کے اعتبار سے الٹ گیا معاملہ، تو پھر عمل کے اعتبار سے آٹومیٹک الٹتا ہے، کیونکہ سارا عمل سمجھ کی بیس پر ہوتا ہے، بنیاد پر ہوتا ہے، سوچ کی بنیاد پر ہوتا ہے. تب ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری طرز زندگی ہے، ہمارے کمانے کے انداز ہیں، ہمارے خرچ کرنے کے انداز ہیں، ہمارے خوشیاں منانے کے انداز ہیں، ہمارے غم منانے کے انداز ہیں، ہمارے پہننے اوڑھنے کا اسٹائل ہے، ہمارے رہنے سہنے کا اسٹائل ہے. ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی کے مطابق کیسا چینجز ہو گیا ہے، کیا چینجز آئے ہیں. جو چیز اللہ کے نبی نے بری کہی ہے وہ ہمارے پاس اچھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی کہی ہے وہ ہمارے نزدیک بری ہے، اور یہ مسلمانوں کا حال ہے. تو غیر مسلم کو بتائیے والا ایسی کرے گا. اور گڑبڑ یہ ہو گئی ہے کہ ڈومینیشن کی وجہ سے غیر کے نزدیک جو چیز اچھی تھی وہ ہمارے نزدیک اچھی ہو گئی ہے. یہ ہم بھول گئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی نے کیا کہا، یہ بیچ میں لانا بھول گئے ہم لوگ. غیروں کی سوچ جو ہے غلط تھی، علم ان کا غلط تھا، تو جو چیز ان کے پاس میں اچھی تھی وہ ہمارے پاس بھی اچھی ہوگی. جو کام اچھا تھا ہمارے پاس بھی اچھا ہوگا، جو عادتیں اچھی تھیں وہ ہمارے پاس بھی اچھی ہوگی. اور ہم سے مراد پوری دنیا کا مسلمان ہے، اس میں عرب اعظم کی بھی تقسیم نہیں ہے. فرق ضرور ہے ماحول کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، لوکیشن کا تھوڑا سا، لیکن بھائی چیز مجموعی کوئی فرق نہیں. جو دنیا، جو بےمانوں کے پاس میں اچھی چیز وہ ایمان والوں کے پاس میں بھی اچھی، جو بےمانوں کے پاس میں خراب چیز وہ ایمان والوں کے پاس میں بھی خراب چیز. ہمارا ایمان بےمانوں پہ چلا گیا، حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ان کے پاس یہ چیز اچھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے بتایا ہے. یہ چیز ان کے پاس میں بری ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے بتایا ہے. ہمیں کون سا علم دیا گیا؟ تو اب اندازہ فرمائیے کہ کہاں سے گڑبڑ شروع ہے، اور اندازہ فرمائیے کہ اس گڑبڑ کو کہاں سے شروع کرنا پڑے، صحیح کرنے کے واسطے ہمیں کہاں سے صحیح کرنا پڑے گا. مجھے اور آپ کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جیسے پوری امت مسلمہ کو ضرورت ہے. اس لیے پہلے مخاطب تو میں اور آپ ہی ہوتے ہیں بات کے، جب بھی بات کی جائے گی اس کے بعد سارے انسان ہوتے ہیں. لیکن اچھی چیز کا اچھا ہونا ہمیں معلوم ہو جائے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللہ جو حق ہے اس کو حق دکھاؤ اور اس کی اتباع کی توفیق. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، جو باطل ہے اس کو باطل دکھاؤ اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہو جائے، علم ہمارا صحیح ہو جائے. تو علم صحیح ہوگا کہاں سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لینے سے، اللہ کا علم لینے سے. اور اللہ کا علم لینے کا جذبہ اور داعیہ کیسے آئے گا؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان سے، کہ جتنا ان کے اوپر ٹرسٹ اعتماد آئے گا، ان کی بات پر یقین کرنا آئے گا، اتنا زیادہ ان کا علم لینا ہوگا آئے گا، اور ان کا علم جس احتیاط سے لینے کی ضرورت ہے اس احتیاط سے لینا آئے گا. یہ زمانے کے فتنوں میں سے یہ جو فتنہ ہے کہ اچھی بات بری اور بری بات اچھی سمجھی جائے گی، اس کے جو اسباب ہیں، مینس ہیں، ذرائع ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اچھی بات کا برا ہونا، یہ آدمی کہاں سے جانے گا؟ کیسا اس کے اندر یہ بات آئے گی؟ صرف بےمانوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں، خود ایمان والوں کے اندر بھی یہ گڑبڑ ہو جائے گی کہ وہ اچھی بات کو برائی کیسے باور کرنے لگیں گے. وہ یہ ہے کہ جب آدمی قرآن میں اور حدیث میں اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو دخل دے گا، جو اس کے صحیح ذرائع ہیں اس کو اختیار نہیں کرے گا، تو نام قرآن پاک کا لے کر وہ قرآن کی طرف ایسی بات منسوب کرے گا جو قرآن کی نہیں ہے. نام قرآن پاک کا لے کر حدیث شریف کی طرف ایسی بات منسوب کرے گا جو حدیث شریف میں نہیں ہے، نام حدیث کا لے گا. مطلب یہ کہ غیر محتاط طریقے پر قرآن اور حدیث سے بات نکلنا آئے گا، اور دل اتنے ٹیڑے ہو جائیں گے کہ وحی کی برکات سے محروم ہو چکے ہوں گے. جب میری امت امر بالمعروف نہیں ہے منکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. جو حدیث ہے نا، وحی کی برکت سے محروم ہونے کا کیا مطلب؟ وحی کی برکت سے محروم ہونے کے مطلبوں میں سے ایک مطلب یہ لکھا ہے محدثین نے کہ وحی کی فہم باقی نہیں رہے گی. وہ کچھ بات لے رہا ہے، کچھ بات کچھ ہے سمجھا، کچھ جا رہا ہے، حالانکہ وحی موجود ہے. وحی سے مراد قرآن ہے، وحی سے مراد حدیث ہے، وہ موجود ہے، لیکن بات کچھ ہے اور سمجھی کچھ جا رہی ہے. آج ہی ہم صبح میں تعلیم کر رہے تھے، ہمارے امیر صاحب پڑھ رہے تھے کتاب، اس میں وہ جو قصہ مشہور ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس آیت کی تفسیر میں وہ جو فتح قسطنطنیہ کے موقع کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کا ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے دشمنوں کے اندر ایک دم ایک آدمی گھس گیا تلوار لے کے دشمنوں، لوگوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے کہا اور اس پر یہ آیت پڑی انہوں نے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آیت کو غلط جگہ لگایا ہے، یہ آیت تو ہمارے بارے میں اتری اور ہمیں پتا ہے کہ یہ کب اتری، کیا بات سمجھانے کے لیے اتری. ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اب ہمارے پاس اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنے کا مطلب الگ ہے بالکل، ان کے پاس الگ مطلب تھا ٹوٹلی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے درمیان میں اس وقت اتری جب ہم لوگوں نے یہ طے کیا، کچھ آپس میں چپکے چپکے ہم نے یہ بات کرنے شروع کی انصار نے، کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلا دیا ہے اور اسلام کو غالب فرما دیا ہے اور بہت سے لوگ متوجہ ہو گئے ہیں اور خرچ وغیرہ کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے اب، اور ہم لوگ اپنے کاروبار اور بزنس وغیرہ پہ توجہ نہیں دینے کی وجہ سے ہمارے کاروبار اور بزنس بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ہمارے باغات ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، ہمارے کھیت ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، تو ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ وقت دیں. یہ دماغ میں آیا کرے، ہم لوگ اس قسم کی گفت و شنید آپس میں کر رہے تھے، چیمی گویاں ہم آپس میں کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی کہ دیکھو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کا تفسیر یہ لکھی ہے وہاں پر کہ اپنے بزنس اور کاروبار کو درست کرنے کے لیے دین کی محنت کو چھوڑنے کا کام مت کرو، کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. جبکہ وہ دین کی محنت کرتے کرتے خاص حالت میں تھے اور دین کو غلبہ بھی ہو گیا تھا، ان کے دماغ میں یہ بات آئی، سوچ رہے تھے آپس میں کہ اب اپنے اموال کو تھوڑا سا صحیح کر لیں، اصلاح اموال یہ لکھا ہے وہاں پہ، اپنے مال کو صحیح کر رہے ہیں، اپنے بزنس کو صحیح کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کو صحیح کرنے کی فکر میں، تم اپنے دین کی محنت میں سستی اور کوتاہی مت کرو، یہ مطلب ہے آیت کا، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. بات کدھر ہے؟ ہم کدھر لے کے جاتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی جماعت میں چلے گیا تو ہم یہ آیت اپلائی کر لیں گے، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور اللہ نے فرمایا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. کوئی آدمی کوئی اور کام ایسا کرے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں. ایک آدمی نے زیادہ خرچ کر دیا مسجد بنانے کے لیے یا مدرسہ بنانے کے، بولیں گے اپنے آپ کو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کی جو صحیح فہم ہے وہ نہ لے، مطلب یہ ہے کہ کانسیپٹ بدلا ہوا ہے بالکل. یہ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہ ایک خاص فہم ہوتی ہے قرآن و حدیث سے بات کو لینے کی، وہ جو ہے عمومی ماحول جب دین کا نہیں رہتا تو نہیں سمجھ میں آتی ہو، وہ گڑبڑ ہو گئی اس کی. اس وجہ سے وحی کی برکات سے محرومی ہے. تو حدیثوں میں، مسائل میں، احکام میں، دین میں، حلال حرام میں، صحیح غلط میں، سب چیزوں میں یہ اس کا کانسیپشن پایا جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، میرے دوستو بھائیوں، پہلے ایمان کی بنیادوں کو اپنے مضبوط کریں، اور پھر ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور سرنڈنگ کا جذبہ پورا آ جائے کہ بھائی ہمیں اپنا کچھ نہیں کرنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہے. ہر مسلمان میں یہ آ جائے کہ مجھے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہے، نہ جان میں، نہ مال میں، نہ اوقات میں، نہ بیوی بچوں میں، نہ بزنس میں، نہ کاروبار میں، مجھے اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے. اب بتائیے کہ یہ ایک آسان کام ہے؟ میں یہ سوچوں کہ مجھے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ یہ سوچیں کہ مجھے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم جاتے ہی فیصلہ کر کے رات میں سو جائیں کہ مجھے اپنی مرضی سے نہ پہننا ہے، نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے، نہ اٹھنا ہے، اور نہ کاروبار پہ جانا ہے، نہ کوئی بولنا ہے، کوئی کام مجھے نہیں کرنا ہے؟ آسان ہے یہ کام؟ کتنی چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، بے شمار قسم کی گندگیوں میں مبتلا ہیں، کئی گناہوں میں مبتلا ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں، جب ہم سوچیں کہ ہمیں اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے تو جس کی مرضی سے کرنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی مرضی ہے کیا اس میں. ہماری دکانوں میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے جاب میں، کتنی چیزیں اپنی مرضی سے ہم کرتے ہیں، بہت سی چیزیں. مگر یہ کہ اپنی مرضی سے نہیں کرنے کا جذبہ اور داعیہ آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں رکھا ہے ایک بات پہ، کہ اگر ایمان کا تھوڑا سا بھی چسکا آدمی کو پڑ جائے اور ایمان کی حلاوت مل جائے تو آدمی اس پر آ جاتا ہے. اور آگے ہیں لوگ اور آتے رہے ہیں لوگ. صحابہ کرام کی اصل کوالٹی یہی تھی. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی تربیت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان لانے کے ساتھ میں جو چیز عطا فرمائی اور اپنے فیض صحبت سے جو چیز انہیں منتقل فرمائی، وہ جذبہ ہے جس میں قربان ہو جانے کا 100% جو صحابہ میں اور صحابیات میں پایا جاتا تھا، کہ ہم اللہ کے ہو گئے ہیں، اب اللہ کی مرضی ہے. کس میں؟ ہماری جان میں، ہمارے مال میں، ہمارے خواہشات میں، ہمارے اعمال میں، سب چیزوں میں. آپ جو بولیں گے وہی صاحب، طبیعت ہماری چلتی ہے نہیں چلتی ہمیں بحث نہیں، مکرہ ہو یا معیشت ہو، طبیعت میں ہماری نشاط آتا ہو اس بات سے یا کراہیت پیدا ہوتی ہو، مجاہدہ کرنا پڑتا ہو یا آسانی سے کرنا پڑے، عزت ہوتی ہو یا بے عزتی ہوتی ہو، عزت ملتی ہو یا بے عزتی ہوتی ہو، کھانا ملتا ہو یا فاقہ ملتا ہو، وطن میں رہ سکتے ہوں ہم یا ہم نکالے جاتے ہوں، دشمنوں کے جو ہے نا مار پڑتے ہوں یا یہ کہ ہم کو دوستوں کے ساتھ میں کوئی سلوک ملتا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں تھا کہ وہ کیسا ملا ایسا صحابہ کا. حضرت صحابہ میں یہ بات تھی. آج امت مسلمہ میں، مجھ میں اور آپ میں بھی اور ہماری بہنوں بھائیوں میں بھی اور پوری ہماری فیملی میں بھی اور پوری انسانیت میں اور بالخصوص پورے مسلمانوں میں یہ جذبہ لانا ہے، اور بالخصوص امریکہ میں یہ جذبہ لانا ہے. امریکہ کے اندر ایک پلس بیماری ایک اور ہے، ساری دنیا میں جو بیماری ہے اس میں سے ایک اضافے والی بیماری امریکہ میں آئی ایم سم تھنگ کی ہے، میں کچھ ہوں. کیونکہ بچپن سے وہی سمجھایا جاتا ہے، یو آر دا بیسٹ، نو بڈی لائک یو، آئی ایم اسپیشل، آئی انڈرسٹینڈ، آئی نو. ایسی بیماری آئی کی ہے، دنیا میں جتنا آئی یہاں بولا جاتا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں بولا جاتا ہوں. یہ بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے. اسلام میں یو ہے، آئی ایم نتھنگ ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر کے کسی کو سپرد کر دینا. اسلام مانے دوسرے کو سپرد کر دینا. سپردم بتو مایا اے خیشرا تو دانی حساب کم و بیش. میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، کیا تھا مطلب؟ مسلمان نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلام لے آؤ تو مسلمان تو تھے ہی بھائی، پیغمبر مسلمان نہیں رہے گا تو کون رہے گا؟ اصل ان کا مطلب سپرد کر دو، حوالے ہو جاؤ ہمارے، اب میں جو چاہے کروں گا۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے سپرد ہو چکا، کیجیے آپ جو کرنا ہے، بولیے آپ کیا کرنا ہے۔ وہ مزاج ہے، مزاج ابراہیمی اور مزاج محمدی، اور اسی وجہ سے یہ ملت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ ملت ابراہیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لقب ہے۔ لقب جو ہے نا خصوصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے کنیت، ایک ہوتی ہے قابلیت، ایک ہوتا ہے لقب۔ لقب خصوصیات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے بہت بڑے عالم تھے تو وہ شیخ الاسلام ہو گئے، کوئی پورے ہندوستان میں بہت بڑا کام کرا تو وہ شیخ الدین ہو گیا، تو پورے پاکستان میں بہت بڑا کام کر دیا تو وہ کیا بولتے بابا پاکستان کو، جب محمد علی جناح کو کچھ بولتے نا قائد اعظم ہو گیا۔ تو قائد اعظم لقب ہے یہ، شیخ الہند لقب ہے یہ، شیخ الاسلام لقب ہے یہ۔ لقب خصوصیات کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ملت ابراہیمی لقب ہے مسلمانوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا لقب ملت ابراہیمی۔ کیا بات ہے لقب کی؟ لقب کی بات یہ ہے کہ وہ مزاج ابراہیمی جس میں 100% سرنڈر ہو جانے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے ان کو زمین پہ لٹا دیا اور پیشانی کے بل لٹا دیا ان کو اور ان پر چھری چلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں سپرد کر چکے اپنے آپ کو، ابراہیم بھی اپنے آپ کو سپرد کر چکے جو کہا وہی کر رہے ہیں، اور اسماعیل بھی سپرد کر چکے اپنے آپ کو جو کہا وہی کر رہے ہیں۔ نہ دینا ہوا یا ابراہیم، ہم نے پکارا وہ ابراہیم، کب سب دفتر ہو گیا، بس ہو گیا کام چلا، خواب سچا کر دیا تم، جو ہم نے کہا تھا وہ ہو گیا۔ وہ مزاج ہے ہمارا، وہ مزاج ایمان کی طاقت کے ساتھ میں لانا ہوتا ہے، اللہ کی ذات عالی کا یقین، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے ساتھ ہمارا محتاج ہونا، یہ ہمارے ذہن میں بٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا جذبہ لانا ہے۔ جیسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہارا عمل ان کے تابع ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ تمہاری تربیت کریں گے، تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا عقیدے عبادات معاملات معاشرت یہ سب چیزیں یہ کریں گے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت بالکل ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے آپ کو کہ گویا جو اب تک ہم نے کیا تھا وہ کیا تھا صحیح، اللہ قبول فرمائے، لیکن تھوڑا سا اس کا رینیول ہو جائے، صحیح ہو جائے، وہ اس کی جو ہے نا صحیح قسم کی جو ہے نا ایک ٹریننگ ہو جائے، صحیح تربیت ہو جائے، صحیح انداز پکڑ لے ہمارے اندر۔ ہو یہ رہا ہے کہ کچھ ہے کچھ نہیں ہے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، آدھے تیتر آدھے بٹیر میں جو ہے خاتمہ کیسے ہوگا کچھ بولا نہیں جا سکتا، اعتبار نہیں ہوتا، ایسے گھر میں کوئی رہنا نہیں چاہتا، ایسی گاڑی کو کوئی لینا نہیں چاہتا، کبھی آن ہو رہی کبھی آف ہو رہی، کبھی آن ہو رہی کون گاڑی خریدے گا، ایسی گاڑی سے کبھی بریک لگ رہا کبھی نہیں لگ رہا، کبھی کلچ چل رہا کبھی نہیں چل رہا، کبھی اسٹیئرنگ گھوم رہا کبھی نہیں گھوم رہا، کبھی ویل آگے جا رہے کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کون گاڑی خریدے گا ایسی؟ ہماری تو زندگی مذہبی زندگی تو ایسے ہی ہو رہی، بتائیے کس قدر خطرے میں ہماری زندگی ہے، ہمارا مذہب اور ہماری مذہبی زندگی کتنے خطرے کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ اس لیے اس کو بالکل اسموتھ لانے کے واسطے میرے دوستو ایک ایسی تربیت کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی اسی لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو کچھ ایسا بنائے کہ 100% اللہ کا علم لینا پہلے، پھر اس کے بعد 100% اللہ کے علم کے مطابق اپنے آپ کو حوالے کر دینا، ڈھال دینا، اور اتنی ہمت آنا اس میں، ایک بہت ہمت چاہیے اس کے لیے، معمولی ثقافت نہیں چاہیے اس کے لیے، بزدلی سے نہیں ہو سکتا یہ کام، بہت بڑی بہادری چاہیے، بہت بڑی سخاوت چاہیے، بہت بڑی حیا چاہیے، بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے۔ اللہ والے جو ان کمالات کو حاصل کرتے ہیں تبھی تو وہ ان کے لیے ممکن ہوتا ہے، ورنہ تو یہ تھوڑی ایسا کر سکتا ہے ہم میں سے ہر کوئی۔ وہ چیز پیدا کرنی ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے میرے دوستوں بھائیوں یہ جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، اس میں سے ہم میں سے ہر کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے، ہم سب اس کے ضرورت مند ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور پوری امت مسلمہ اس کی محتاج ضرورت مند ہے۔ آج پوری امت کا بگاڑ وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ اس کے ایمان میں گڑبڑ ہو گئی ہے، اور اس کے ایمان کا نور جو ہے نا وہ پردوں میں چھپ گیا ہے کہیں، اور اس کے ایمان کے نور کو تحریک دینے کی، اس کو بڑھاوا دینے کی، اس کو اجالا پیدا، اس میں اجالا لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. میرے اندر بھی ہوئی کیفیت، آپ کے اندر بھی ہوئی، اور پوری امت مسلمہ کے اندر بھی، کم و بیش کا فرق ہے تھوڑا سا. اس کے لیے یہ جماعتوں میں جانا آنا ہے، ہم سب کر سکتے ہیں اور ہم سب کو کرنا ہے یہ کام، اپنی جاب کے ساتھ، اپنی مصروفیت کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی مشغولیتوں کے ساتھ، اپنی معذوریوں کے ساتھ، ہمیں اس کام کو کرنا ہوگا مرنے سے پہلے پہلے. جو آدمی مرنے سے پہلے اس کام کو کر لے گا وہ کامیاب ہوگا. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہے. اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس میں دھوکا یہی ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. اس میں دھوکا یہی ہوتا ہے کہ ایسا انوالو، ایسا بزی اپنے ساتھ میں کر لیتی ہے یہ دنیا اپنے ساتھ میں، کہ جہنم سے بچنے کا سامان نہیں کیا جاتا، جنت میں جانے کا سامان نہیں کر پاتا بندہ، اور ٹائم اس کے دنیا میں رہنے کا ختم ہو جاتا ہے، دھوکا کھا گیا. اللہ تعالیٰ شان وہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے میرے دوست تھوڑی ہمت کرنا ہے ہم کو، اور پھر اسی لیے بڑے فضائل ہیں اس کے، اسی لیے بہت ضرورت ہے اس کی، بہت ہی مفید ترین یہ چیز ہے، اور بہت آسان بھی اللہ پاک نے اپنے کرم سے اس کو فرما دیا ہے کہ ہم سب دین کی محنت کرنے کے لیے ہمت کریں، حوصلہ کریں، نفس و شیطان کا مقابلہ کریں، اور اپنے بری عادتوں کا مقابلہ کریں، اور اپنے حالات کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں. کر سکتے ہیں ہم جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ ہمیں لگاتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ اللہ ہمیں نہیں لگاتے. اللہ پاک نے یہ کام ہمیں لگایا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. اگر ہم ہمت کر لیں گے تو اللہ پاک آسان کرے گا، ہمت نہیں کریں گے پس ہمت ہو جائیں گے، ہار جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ جو پیچھے ہوتا ہے اللہ پاک اس کو پیچھے کر دیتا ہے، جو بیٹھتا ہے اللہ پاک اس کو بٹھا دیتا ہے، جو کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو کھڑا کرتا ہے، جو چلتا ہے اللہ اس کو چلاتا ہے. اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کے نام پر آدمی کو ہمت سے قدم اٹھانا پڑتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب وہ کھڑے ہو گئے ہمارے دین پر جمنے کے لیے، تو پھر ہم نے ان کے دلوں کو باندھ کے جمع دیا، پھر ہمت دے دی ہم نے ان کو، پہلے وہ کھڑے ہو گئے. تو اس لیے پہلے ہمیں ہمت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ پاک راستے پیدا فرماتے ہیں. جب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ شانو مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بتاؤ بھائی، ہمت اور حوصلے سے اپنے ارادوں کا اظہار فرمائے. اللہ جزائے خیر.
چلا ساتھی، چار مہینے کا ارادہ کریں.
پیش کیا گیا تھا وہ مسجد بھائی کا انتقال ہو گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے بہت کچھ کمایا، بہت کچھ کیا. جماعتیں انہیں کے پاس شروع میں ٹھہرتی تھیں جب کوئی مسجد نہیں تھی، گشتوں میں جاتے تھے، لوگوں کو لے کے پھرتے تھے. ماشاء اللہ اللہ پاک نے ان کو زندگی بھر توفیق دی. پھر بیمار ہونے کے بعد بھی عمرے کر کے آئے، پھر انہوں نے جماعت میں جانے کا بھی ارادہ کیا، اللہ کے پاس چلے گئے. تو جس نے کر لیا، کما لیا میرے دوست، وہی کچھ لے کے گیا، جس نے نہیں کیا وہ کیا لے کے جائے گا. تو اس لیے ہمارا وقت کب ہے، کیسے ہے، کچھ نہیں پتا ہے. کیا صرف وہی لوگ مر رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں جن کو کوئی سخت بیماری ہو گئی، یہ جناب جو عمر میں بہت زیادہ ہو گئے. ہر قسم کا آدمی ہر وقت مردوں میں، عورتوں میں، یعنی جوانوں میں، ادھیڑ عمروں میں، بچوں میں، سب یہاں سے وہاں تک قافلے کے قافلے جا رہے ہیں. روزانہ 15 لاکھ کا قافلہ جاتا ہے، روزانہ 15 لاکھ کا قافلہ اس دنیا سے جاتا ہے، 15 لاکھ دنیا میں آتے ہیں، ایوریج یہ ہے روزانہ کا پوری دنیا میں. کل کے 15 لاکھ کون ہے نہیں معلوم، پرسوں کے 15 لاکھ کون ہے نہیں معلوم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لن تملكنا منها شيئا. وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وأهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعينا للدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا والقدر. احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.